ਕਰਦਾ ਬਸ ਸਮੂਦ ਬਿਨ ਨੂਜ਼ੁਰ, ਝੁਟਲਾਇਆ ਸਮੂਦ ਨੇ ਡਰਾਵੋਂ ਕੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਡਰਾਵੇ ਭੇਜੇ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਭੇਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਉਨਕੋ ਬਾਤੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਭ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਝੁਟਲਾ ਲਿਆ। ਫਕਾਲੂ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਸ਼ਰਮ ਮਿੰਨਾ ਵਾਹਿਦਨ ਨਤਬਿਉਹੁ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੋ ਹੈ ਹਮੇ ਸੇ, ਏਕ ਹੀ ਤੋ ਹੈ, ਹਮ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਂ ਇਸਕੀ। ਏਕ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਆ, ਬਸ਼ਰਮ ਮਿੰਨਾ, ਹਮੇ ਸੇ ਏਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਏਕ ਤੋ ਯਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਹਮ ਇਸਕੀ ਕਿਉਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਆ, ਏਕ ਹੀ ਤੋ ਹੈ, ਹਮ ਏਕ ਕੇ ਪੀਛੇ ਚਲ ਪੜ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਹੱਕ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਜ ਕੱਲ ਤੋ ਸਭੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਯੇ ਕੌਨ ਸਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੱਲ ਸਭੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਵੋ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮਾਰੀ ਅਕਲੋਂ ਕੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਮਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਯਹੀ ਹੋ ਰਹਾ, ਯੇ ਕੌਨ ਸੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਕ ਪੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਉਸਕੋ ਕਭੀ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਵੋ ਕਹਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹਮ ਇਸ ਅਕੇਲੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਨਾ ਤੋ ਹੱਕ ਕਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਕ ਕਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤੋ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੱਕ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੀਆ, ਬਸ ਹਮਨੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੋ ਤਬ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕ ਯੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਹਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਯੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੋ ਕੋਈ ਪਾਗਲ, ਇਤਨੇ ਅਕਲਮੰਦ, ਯਾਨੀ ਯੇ ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਾ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹਮੇ। ਹਮ ਕਹਤੇ ਕਿਆ ਉਨਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤੇ ਪਤਾ, ਆਪ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੋ ਹੈ, ਵੋ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਿਤਾਬੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ, ਵੋ ਫਲਾਂ ਵੀ ਫਲਾਂ ਵੀ ਫਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੋ ਵੋ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਭਾਈ। ਹੱਕ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਾਬੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਨੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਭੀ ਏਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੋ ਵਾਹਿਦ ਹੀ ਥੇ ਸਾਲੇ ਅਲੈ ਸਲਾਮ, ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਥੇ, ਤੋ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹਮ ਕਿਉਂ ਅਕੇਲੇ ਕੇ ਪੀਛੇ ਚਲੇ, ਇੰਨਾ ਇਦਨ ਲਫੀ ਦਲਾਲ ਵਸੌਰ, ਹਮ ਤੋ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹਮ ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਹਮ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਹਮ ਤੋ ਬੜੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਮੇ ਹੋਗੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਹਮਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹਮ ਕੋਈ ਜਨੂਨੀ ਹੈ, ਹਮ ਕੋਈ ਪਾਗਲ, ਹਮ ਤੋ ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਤੋ ਹਮ ਤੋ ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ, ਯੇ ਏਕ ਅਕੇਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵਾ ਤੋ ਹਮ ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਚਲੇ। ਆ ਉਲਕੀਆ, ਕਿਆ ਡਾਲਾ ਗਿਆ, ਦਿਕਰੂ ਆਲੇ ਹੀ ਮੇ ਬਈਨੀ ਨਾ, ਅਬ ਉਹਨੇ ਯੇ ਵੀ ਤੋ ਦੇਖਣਾ ਥਾ ਨਾ ਸਟੇਟਸ, ਇਹ ਇਸੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇ ਸੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਥੀ, ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਵੋ ਸਭ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ, ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ, ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਨੀ ਥੀ ਵਹੀ। ਬਲ ਹੁਆ ਕਦਾਬੁਨ ਅਸ਼ਰ, ਬਲਕਿ ਯੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਝੂਟਾ ਔਰ ਇਤਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਸਯਾਲਮੂਨਾ ਗਦਨ, ਅਨ ਕਰੀਬ ਵੋ ਜਾਣ ਲੇਂਗੇ ਕੱਲ ਕੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਝੂਟਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਤਰਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੇਖੀ ਕੋਰਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬੜਾ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸਨੇ ਨਿਆਂ ਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਝੂਠ ਘੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੁਰਸਿਲ ਨਾਕਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਮ ਭੇਜਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਊਂਟਨੀ ਕੋ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਾ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਵੋ ਊਂਟਨੀ ਕਾ ਮੋਜ਼ਾ ਭੇਜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਊਂਟਨੀ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਚਟਾਨ ਮੇ ਸੇ ਤਬ ਹਮ ਮਾਨੇਂਗੇ, ਤੋ ਹਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਮ ਭੇਜਣੇ ਵਾਲੇ ਊਂਟਨੀ ਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਤਨਾ ਤੱਲਾ ਹੁਮ ਇਨਕੇ ਲਈ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ, ਯੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਇਨਕੇ, ਕਿਆ ਬਈ ਮਾਨ ਲਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਰਤਕਿਬ ਹੁਮ ਵਸਤਬਿਰ, ਐ ਨਬੀ ਯਾਨੀ ਸਾਲੇ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਮ ਊਂਟਨੀ ਕੋ ਭੇਜਣੇ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪ ਸਬਰ ਕਰੇ, ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਜਾਏ ਕਿ ਯੇ ਆਪ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਹੈ। ਵਾ ਨੱਬੇ ਹੁਮ ਅਨਲ ਮਾ ਕਿਸਮਤੁਮ ਬੈਨਾਮ, ਔਰ ਇਨਕੋ ਬਤਾ ਦੇ, ਇਨਕੋ ਬਾਤ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਇਨਕੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਗਾ ਇਨਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਊਂਟਨੀ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਊਂਟਨੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਕੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਿਰਬ ਮੁਹਤਦਰ, ਹਰ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰ ਪੀਣਾ ਜੋ ਹੋਗਾ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਗੀ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਾਰੀ ਪੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਗਾ, ਉਸਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੋਗਾ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਗੀ। एक दिन ऊंटनी की बारी तो ऊंटनी को पिलाया जाएगा, दूसरे दिन बाकियों की बारी तो उनको, वो आएंगे और वो पिएंगे। हर एक का फिक्स कर दिया गया ना। फनादौ साहिबहुम, तो उन्होंने अपने साथी को पुकारा। किस साथी को पुकारा? असल में ये सारे तंग पड़ गए और उन्होंने कहा ये क्या मुसीबत है, ये तो ऊंटनी जब से आई है हमारे लिए तो मसला बन गया, एक दिन ये पानी पी लेती है, अगले दिन हमें पीने को की बारी आती है हमारी। बजाय इसके कि ये ईमान ले आते कि वो मौजा इनको दिया गया, उल्टा ये ऊंटनी के ही दुश्मन हो गए कि इसका काम तमाम करो, इसको खत्म करो, इसका मसला ही खत्म करो। तो ये खिलाफ तो सारे ही थे, इन्होंने कहा कि हम क्या करें। तो उनमें से एक आदमी था जो उठा, जिसका नाम था कद्दार। वो उठा, वो सबसे बदबخت था, कद्दार बिन सालिफ, सीन के साथ, सीन अलिफ लाम फा। कद्दार बिन सालिफ उठा, उसने कहा मैं इसका इंतजाम करता। उसने ऊंटनी पर वार किया और उसको कत्ल कर दिया। बाकी सारे भी यानी साथ मिल गए फिर उसके बाद कत्ल करने में, लेकिन पहल इसने की थी। तो उन्होंने पुकारा अपने साथी को, खुद नहीं उनसे जरूरत हो रही थी ना, खुद वो यानी ठीक है माना तो नहीं था उन्होंने, तंग तो पड़े हुए थे, लेकिन अब कौन इस ऊंटनी का काम खत्म करे, तो उनके अंदर जरा खौफ था कि पता तो था ही कि ये मौजा निकला है। उन्होंने इस बदबخت को पुकारा, साहिबा हूं यानी अपने साथी को, फता आता, तो उसने पकड़ा, फाकारा, उसने काटी फिर कूचे यानी उसके पैर उसने काट दिया और वो ऊंटनी मर गई। अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि सबसे बदबخت किसको कहा गया? जो कद्दार था उसको कहा गया, क्योंकि बाकी भी लोग ये नहीं कि वो जुर्म में कोई पीछे थे, लेकिन वो झिझके थे, उन्होंने जुर्रत नहीं की थी। पहला वार जो किया था ना वो इसने किया था, और जो पहल करता है गुनाह में, पेश कदमी करता है यानी इनिशिएट करता है, वो सबसे ज्यादा बदबخت होता है। ठीक है, ये बात हमें यहां से समझ आ जाती है कि देखें बाकियों की हिम्मत तो नहीं ना हुई थी, हिम्मत इसने की, जो सबसे पहले हिम्मत करता है वो अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा मुजरिम होता है। दूसरे भी जो उसके पीछे करेंगे वो भी कोई काम नहीं है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा मुजरिम होगा। इसी तरह वाइस वर्सा भी है। मसलन कोई नेकी का काम है, बहुत सारे लोग नेकी करना चाहते हैं, उनके दिल में भी है कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, मगर एक बंदा है जो बारिश का पहला कतरा बनता है, जो आगे बढ़ता है, उसकी इब्तदा कर देता है, तो वो नेकी में आगे बढ़ जाने वालों में से, उसका मकाम और मर्तबा ज्यादा हो जाता है, वो अल्लाह के हाँ ज्यादा मुअज्जज हो जाता है। आपको पता है ना साबिकून की बात, तो पता है ना जो सबकत ले जाने वाले। तो ये बुराई में भी तो है, बुराई करने का सबका दिल चाह रहा है, हाँ ये वैसे ऐसे होना चाहिए, बड़ा मजा आता है, इस तरह जी चाहता है, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही बाकियों की। लेकिन एक उनमें खड़ा होके प्रैक्टिकली उसको कर जाता है, सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो जो पहला करने वाला है ना, याद रखे वो सबसे ही बुरा होता है। दूसरे वो कहता उठ के कहेगा नो, बाकियों ने तो भी तो किया था, बाकियों ने भी किया, वो भी मुजरिम है, लेकिन तुम ज्यादा इसलिए बड़े मुजरिम है, तुमने स्टार्ट कर दिया, उनकी हिम्मत नहीं हुई शुरू करने की, तुमने शुरू किया, तुमने करना शुरू किया तो बाकियों को भी हिम्मत मिल गई। कभी बुराई के मामले में आगे बढ़ने वाले ना बने, इसमें बहादुरियां दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम नहीं करते तो चलो मैं कर देती हूं, मैं तो किसी से डरती नहीं, मैं तो ये करके दिखाऊंगी, नहीं, इसमें ज्यादा बढ़ के आगे होने की जरूरत नहीं, होना है तो नेकी में आगे बढ़े। फकई फकान आदा अभी व नुजुर, तो देखो फिर किस तरह मेरा अजाब और मेरे डरावे हैं। इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदा, ये आधे सानी थे ना, वो आधे उला थे, ये भी आद की नस्ल से थे, पहले हमने पढ़ा था। इनके पास क्या भेजा गया? एक चीख थी, ऐसी आवाज, बस एक ही थी, एक ही थी, को बहुत सारी चीखें नहीं, एक ही आवाज थी। फकानु, तो थे वो कहशीमिल मुहतदर, مانند گھاس کے باڑے والے کی، یعنی اللہ اکبر صرف چیخ ہی تھی نا، آواز ہی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ استغفر اللہ، انسان سوچتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، کیا بات ہے میری، میں یہ میں وہ، تم تو ایک آواز کی مارو بس، آواز ہی کچھ زیادہ ہو جائے تو انسان وہیں جہاں پہ کھڑا ہوگا نا وہیں کا وہیں گر جائے۔ یہ تو اللہ اکبر، اس دن ایک دن میں یہ بات سوچ رہی تھی، سبحان اللہ، یعنی یہ نہانے کا پانی ہے نا، میں سوچ رہی تھی دیکھو ذرا سا روم ٹیمپریچر کا بھی ہوتا ہے نا تو ہمیں ٹھنڈا لگتا، وہ بھی نہیں برداشت ہوتا سردیوں میں، اگر ذرا سا گرم ہو جائے تو وہ بھی نہیں برداشت ہوتا۔ یا اللہ، انسان کیا چیز ہے، کتنا کمزور ہے، یہ سمجھتا اپنے آپ کو کیا ہے، اتنی سی چیز بھی نہیں، اگر تیز ہو گیا شاور میں گرم پانی تو جان نکل جاتی، اگر ذرا سا ٹھنڈا ہو گیا تو تب بھی جان نکل جاتی، انسان تو تیرا کیا مقام ہے، تیری کیا کڑ ہے، کس بات پہ بڑا بنتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں بس ایک آواز ہی ہے نا، آواز کیا انسان کبھی سوچ سکتا ہے، آواز سے بھی کوئی مر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہلاک کر کے دکھایا قوموں کو، عذاب سے ہلاک کر کے دکھایا۔ دیکھو پھر اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی لشکر بھیجنے نہیں پڑے، وہ فوجیں نہیں اتارنی پڑے کہیں فرشتوں کی، کوئی آرمیز نہیں آئی، بس ایک چیخ تھی۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، انسان کے یعنی جسم اتنا نازک ہے نا، یہ تو اللہ نے ہی اس کو چلایا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے بہت ساری چیزوں سے، ورنہ انسان کی حالت کچھ ایسی نہیں ہے، کہ اتنا نازک ہے کہ اس کو تیز آواز بھی پہنچ جائے نا تو کانوں سے خون نکلنے لگے گا، وہیں گر جائے گا تیز آواز بھی سن کے۔ یہ بیچارہ تو اتنا ہی کمزور ناتواں ہے، بنتا بہت زیادہ بڑی چیز ہے، تو وہ ہو گئے جیسے باڑے والے کی جو باڑ ہوتی ہے اس کی جو چورا چورا کی ہوئی، یعنی باڑ جب وہ لگاتا ہے اگر باڑ گر جائے اس کے اوپر سے جانور بھی بھاگ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، وہ چورا چورا ہو گئی ہے۔ باڑ پہلے ہی آلریڈی جو ہوتی ہے نا وہ گرین چیزوں سے نہیں لگائی جاتی بلکہ گھاس پھونس کی جو خشک ہو چکی ہوتی ہیں ان کی ہوتی ہے، آن ٹاپ آف اٹ وہ گر بھی گئی اور اس کو چورا چورا بھی ہو گئی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو ان کا حال ایسا تھا، چورے چورے ہوئے پڑے تھے۔ استغفر اللہ، ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، پھر بتاؤ کہ اللہ نے تو آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے جو اس سے عبرت لے گا، کوئی ہے جو اس سے اثر لے گا، کوئی اثر ہوگا کسی کو، کوئی اثر لینے والا ہے ان باتوں کا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے جو نصیحت پکڑنے والے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے بھی ڈراووں کو یا ڈرانے والوں کو، ایک ہی نبی ان کے پاس آئے تھے، پھر ڈرانے والوں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلا دی۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک بھیجی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے پتھروں کی بارش۔ آپ کو پتہ ہے کہ اولے بھی پڑے نا آسمان سے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتے، اس سے کئی دفعہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے، کہتے اولے پڑ گئے تھے۔ اور سوچیں اگر بارش کے قطروں کی جگہ پتھر آسمان سے گرنے لگے، کبھی امیجن کیا آپ نے، تو کیا حال ہو، اور ان کے حال کیا ہو گئے تھے پھر۔ اور ان کے اوپر ایک عذاب نہیں آیا تھا، بہت سے آئے تھے، ابھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن صرف آل لوط کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ آل لوط میں کون تھا؟ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں۔ نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی ان کو رات کے آخری حصے میں، یعنی جو سحری کا وقت تھا، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں نے گھیر لیا تھا، جو بد لوگ تھے انہوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ نے پھر لوط علیہ السلام کو نجات دے دی تھی، وہ گھیرا ڈالے ہوئے بیٹھے تھے، راتوں رات ہی سحری کے قریب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے اطلاع دے دی کہ اس طرح سے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے، آپ نکل کھڑے ہوں. تو یہ پھر نکل کھڑے ہوئے تھے. سورہ ہود میں ہم قصہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو وقت تھا اس میں یہ لوگ نکلے، اور وہاں پہ نا علیہ الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ان کے عذاب کے لیے نا صبح سویرے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت ان پہ عذاب آیا تھا. تو یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں بڑا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، صبح سویرے کا جو وقت ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس وقت کی نماز بھی اتنی امپورٹنس ہے اس کی، کہ اس کی سنتوں کی بھی امپورٹنس، کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہیں فجر کی دو سنتیں، اور کسی نماز کی نہیں اس طرح سے کہی گئی. تو اس کے فرضوں کے کیا کہنے ہوں گے، اور اس وقت جو سویا رہے اس کی کتنی بدنصیبی ہے. اس ٹائم پہ تو غفلت میں رہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر قوموں پر جو عذاب آئے نا وہ غفلت کے ٹائم پر آئے، ایسے ٹائم پہ جب وہ بالکل غافل تھے، جو صبح سویرے کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت آئے تھے اکثر قوموں پر عذاب. اسی لیے اس میں خاص طور پہ اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جمعے کا جو دن ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کی صبح کی جو اذان سے سورج جو نکلنے تک کا وقت ہوتا ہے اس میں ہر جانور ڈرتا رہتا ہے. یہ چونکہ آج آپ کو یہ حدیث پڑھانی تھی، بتانی تھی، تو آج صبح تو جس وقت فجر کے بعد نا اتنا مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جمعے کے دن صبح اذان سے لے کے، یعنی فجر سے لے کے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، ہر جانور ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، کیونکہ قیامت جمعے کے دن آنی ہے، اور پھر قیامت اس ٹائم پہ آئے گی نا. تو وہ ڈرتے ہیں کہ آج ہی تو نہیں قیامت آ رہی، پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. میں سوچتی تھی کہ ہم نہیں ڈرتے، دیکھو ہمیں نہیں کوئی فکر ہے، لیکن جانور تک ڈرتے ہیں. پھر نعمت من عندنا، یہ بطور نعمت کے ہمارے پاس سے، کیا یہ نجات، یہ نجات ہماری طرف سے ایک نعمت کے طور پہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی کہ اللہ نے نجات دے دی. ان دی نا پہ آپ نے غور کیا، ہماری طرف سے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تو تھے ہی ایمان والے، ان کے اعمال ایسے تھے اس وجہ سے اللہ نے ان کو نجات دی. ٹھیک ہے، اپنے اعمال اچھے ہونا بہت اچھی بات ہے، اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے، لیکن اصل یہ کہنا کہ جی ہمارا ہی کمال تھا، ہمارا ہی نیک عمل ہے، ہم ہی اس قابل تھے جسے نجات ملی، نہیں. کوئی اپنی نیکی کے اوپر، اپنے نماز، قرآن، اپنی کسی بھی ایسی بات کے اوپر تکبر نہ کرے. اس لیے کہ جو نیکی کا تکبر ہے نا کہ میں بڑی نیک ہوں، میں تو اتنا پڑھتی ہوں، میں تو ایسے، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. یاد رکھیں دنیا کا تکبر، یہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، کوئی آپ کو تکبر کرنے والا مل جاتا ہے، کوئی اپنے پیسے پہ تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے سٹیٹس پہ، کوئی اپنی کرسی پہ، وہ ٹھیک ہے ان کے لیے بھی تباہی ہے، مگر جو نیکی کا تکبر ہے نا یہ تو انسان کو ختم کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے اس کو. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اندر کبھی تکبر کا ذرہ بھی نہ آئے، ذرہ بھی آ گیا نا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور نیکی کا تکبر تو انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور یہ بڑی جلدی آ جاتا ہے انسان میں، میں تو بنی بہت بڑی چیز گئی ہوں، اب تو میرے کیا کہنے. انسان اپنے اندر ہی اندر سوچتا رہتا ہے، اپنی اندر ہی تعریفیں، اپنے اندر ہی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اپنا تزکیہ نہ کرو، اپنا نہ بیان کرو یہ کہ اپنی پاکی، کہ میں بڑی پاک ہوں، میں بڑی نیک پارسا بی بی ہوں. لوگ کیا ہیں، ہائے لوگوں کو تو دیکھو آج کل، کہیں یہ تو نہیں کہ ہمارے اپنے اندر تکبر آ گیا ہے، ہمیں ساری دنیا حقیر لگتی ہے. آپ دیکھیں شیطان کو کس چیز نے ہلاک کروا دیا، یہ سی نیکی کے تکبر نہیں تو ہلاک کرایا تھا، نیکی کا غرور بس اس کو ہو گیا تھا کہ میں بہت بڑی چیز ہو گیا. اللہ اکبر، تو یہ نیکی کا اور علم کا غرور انسان کو ڈبو دیتا ہے. ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، خود کبھی تکبر میں نہ آئیں. اور یہ بھی یاد رکھیں جب انسان کو نجات ملتی ہے دنیا میں کسی مصیبت سے، کسی اس سے، اور جو آخرت میں بھی بڑی مصیبت سے نجات ملے گی، تو اپنے اعمال کے پر پھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا ٹھیک ہے نیک اعمال اس لیے ہم کرتے ہیں، پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے پھر نیکیوں کی کیا ضرورت ہے، پھر ہم کیوں نیکیاں کریں جب اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے، کیونکہ تم نیکی کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ اٹریکٹ کرتی ہے نیکی، اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتی ہے، یہ سمجھ لیں. ایسے کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کس کو؟ من شکر، جو شکر ادا کرتا ہے. یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے نبیوں کو، یہ نہیں کہا گیا، من شکر کہا گیا. کیا چیز ہمیں سیکھنی چاہیے اس بات سے، کیا بات ہمیں پتا چلتی ہے اس سے، من شکر سے ہمیں ایکچولی ایک اصول بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، آل لوط کو نجات دی، لیکن ان پیغمبر اور پیغمبروں کے ساتھیوں کے لیے صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے جو شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو نجات دے دیا کرے گا، اللہ اسی طرح اس کی مدد کیا کرے گا جو شکر گزار ہوگا. سمجھ آئی بات؟ تو شکر گزار بنو گے تو اللہ کی نعمت کے حقدار بنو گے. اللہ کی نعمت آئی نا ان کی طرف کے، ان کو نجات مل گئی. اللہ کی نعمتوں کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ شکر گزاری کرو. جو جو شکر گزاری کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں شکر گزار لوگوں کو. جتنے بھی شکر گزار آئیں گے قیامت تک ان کو اسی طرح بدلے ملتے رہا کریں گے. نعمت من عندنا، نعمت ہمارے پاس سے اسی طرح ملتی رہے گی ان کو. ہم بھی اگر نعمتیں چاہتے تو ہمیں کیا بننا ہے؟ شکر گزار. اور شکر گزاری، یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، یہ بھی شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ بھی شکر گزاری ہے، یہ عملی شکر ہے. ٹھیک ہے، عملی طور پر ہم اظہار کرتے ہیں نماز پڑھ کے، تسبیح کر کے، ورنہ اللہ نے کیا کرنی ہے ہماری ان نمازوں کو. یہ ہماری شکر گزاری یعنی شو آف گریٹیچیوڈ ہے، ہم شو کر رہے ہیں شکر گزاری اس طرح سے. اللہ ہم بڑے قدر کرتے ہیں اس بات کی، اللہ ہم بڑا شکر کرتے ہیں تیرا، اپنی طرف سے جھک جھک کے دکھاتے ہیں، کبھی رکوع کر کے، کبھی سجدے کر کے، کبھی فرما بردار بندے کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے، اللہ ہم بڑے شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ کو دیکھیں اس کی نماز کی. ولا قدر، البتہ تحقیق، انذرا ہوں، اس نے ڈرایا ان کو. کس نے؟ انذرا کس نے؟ لوط علیہ السلام نے. ہوم کن کو؟ اپنی قوم کو. بدشتنا، ہماری پکڑ سے. فتمارو بن نظر، تو وہ جھگڑے تنبیہات پر. یعنی نوح علیہ السلام نے تو اپنا کام پورا پورا کیا تھا، انہوں نے تو حق ادا کر دیا تھا، وہ تو بتاتے رہے، وارننگز دیتے رہے، لیکن لوگوں کی حالت یہی تھی کہ وہ جھگڑتے ہی رہے، مین میں کہیں نکالتے رہے، اس میں کبھی یہ نقطہ نکال لیا، کبھی کچھ کہہ دیا. ولقد راودوہ، اور البتہ تحقیق انہوں نے پسلانا چاہا، بہلانا، بہکانا چاہا لوط علیہ السلام کو. مراودت کیا ہوتی ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی کو بہلانا، پھسلانا. ٹھیک ہے، ان ضعیفی ہی، اس کے مہمانوں کے بارے میں. یعنی انہوں نے تو بہت چاہا کہ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، کسی طرح بہلایا، پھسلایا کرنے کی کوشش کی، لیکن لوط علیہ السلام نے ان کو مہمان نہیں دیے. لوط علیہ السلام آخر وقت تک ان کے سامنے کھڑے رہے اسٹرانگ بن کے. کیوں؟ لوط علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ فرشتے ہیں، ان کو تو یہی پتا تھا نا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کی عزت و اکرام کرنا نبیوں کا طریقہ رہا ہے. یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کو اکرام دے، اس کی عزت دے. اس کی عزت کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ بھی کہ یعنی یہ نہیں کہ مہمان کو دشمن کے حوالے کر دے، مہمان کو کوئی ضرر پہنچے، الٹا یہ ہے کہ اس کو عزت اکرام دے، اس کی مہمان نوازی کرے، اچھے سے اچھا اس کو کھلائے، اچھے سے اچھے اس کو بٹھائے، اچھی طرح سے اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، اس کا حق ادا کرے کہ وہ مہمان آیا ہے. اسی وجہ سے ہم مہمان نوازی کے طور پہ آگے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، اپنی طرف سے کرتے ہیں، یہ طریقے مہمان نوازی کے ہی ہیں. مہمان نوازی ہم شو کرتے ہیں، اصل میں یہ کوئی دنیاوی طریقے نہیں ہے، تو انبیاء کے طریقے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بہکانا چاہا ان کو مہمانوں کے بارے میں،
لیکن وہ تو ہٹ ہی نہیں رہے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر فرشتوں نے بتا دیا ان کو, لوط علیہ السلام کو, کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ یہاں سے نکل جائیں. تو جب نکلیں کیسے؟ اب یہ تو گھیرا ڈالے کھڑے میں. فتمسنا عیونہم, تو موند ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں, اندھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. فرشتوں نے ایک پار مارا اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. فذوقوا عذابی ونذر, تو چکھو اب میرا عذاب اور میرے ڈراوے. یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو گینگ بنا کے جو باہر آئے ہوئے تھے نا. پوری ذرا قوم تو نہیں آ گئی تھی, صدوم کی تو بستیاں تھیں نا, تو پوری قوم تو نہیں کھڑی ہوئی تھی, لیکن جو گینگا پوئے ہوئے تھے, جو باہر اتنا ہجوم کھڑا ہوا ہے, ان ساروں کے تو آنکھیں مٹ گئیں. اس کے بعد دوسری بات آتی ہے جو بڑا عذاب آیا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ, البتہ تحقیق کی انہوں نے صبح, بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ, صبح سویرے ایک عذاب نے ان پر صبح کی جو اٹل تھا, جو مستقل تھا, جو ٹالا نہیں جا سکتا تھا. سمجھ آ گئی؟ یعنی اب جو پہلے ان کی آنکھیں تو اندھی ہو گئیں, اس سے کہتے ہیں پھر بھی دروازہ ٹٹولتے جا رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کا دروازہ مل جائے تو ہم اندر چلے جائیں. اتنے ڈھیٹ اور انتہائی بے شرم لوگ تھے. تو صبح سویرے ان پر ایسا عذاب آیا جو ٹک جانے والا تھا. کہ کتنے عذاب آئے تھے ان کے اوپر؟ باقیوں کے اوپر تو ایک ایک آیا, ان کے اوپر تین آئے تھے. ایک تو ان کی بستی الٹا کے اوپر سے دے ماری گئی نیچے, جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا. پھر پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر, پھر چیخ کا عذاب بھی ان کے اوپر آیا تھا. تو تین عذاب کیوں آئے؟ کیا ایک عذاب سے نہیں یہ مر سکتے تھے؟ میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ سے کافی سوال کروں گی. تین عذاب کیوں آئے ایک عذاب سے, جب ختم ہو سکتا تھا ان کا معاملہ, ان کا کام تمام ہو سکتا تھا, تین کیوں اللہ نے بھیجے؟ بالکل ایک عذاب ہی کافی تھا. جیسے ان لوگوں کے اوپر چیخ آئی, ان کے اوپر بھی چیخ ہی کافی تھی. لیکن جتنے زیادہ عذاب ہیں نا, وہ اللہ کے غضب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتنا زیادہ غضبناک تھا. آج افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ مسلمان ان کاموں کے اندر پڑھ کے اور سوچتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے اور اسے کچھ نہیں, یہ نیچرل ایک چیز ہے. دیکھو تو صحیح کہ اس قوم کے اوپر اللہ نے کتنا بڑا عذاب بھیجا ہے. یہ تین عذابوں میں ان کو مبتلا, کتنا زیادہ اللہ کو ان کے اوپر غصہ تھا. تب بھی کوئی آج کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اور کوئی بات نہیں اور اس کام کو برا نہ کہو, اور یہ بھی ان کی نیچرل نیڈ ہے. اور اسی طرح یہ جو اپنی بیوی کے ساتھ دوبر سے جو یہ کام کرنا ہے, اس کو بھی اسی فیل کے اسمالر ورژن, یا جو کہنا نہیں چاہتی لواطت صغرا کہتے ہیں, لیکن لواطت اس عمل کو کہنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا. کیا وہ تو اس کام سے بری ذمہ تھے, تو اس کام کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھنا؟ تو اس کو بھی سوگرا میں ڈالا گیا. اس کام سے بھی بچنا چاہیے, اگرچہ ویسا اتنا نہیں اس کے ان کے برابر کا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی. فذوقوا عذابی ونذر, تو چکھو عذاب میرا اور ڈراوے میرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فحل میں مدکر کی تکرار کتنی دفعہ آ گئی؟ اب چوتھی دفعہ آ گئی ہے. ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا نصیحت لینے کے لیے, ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ کی طرف سے ایک سوال ہو رہا ہے کوئی نصیحت لینے والا, اور بار بار سوال ہو رہا ہے. اور ہم میں سے کتنے ہیں وہ جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس کا جواب دے سکیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے اس سے نصیحت لے لی تھی, ہم لینے والے تھے, تو نے پوچھا تھا ہے کوئی نصیحت لینے والا, اے اللہ ہم نے لے لی تھی. کتنے ہیں ہم میں سے جو کہہ سکیں گے یہ بات؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ, آلِ فرعون نے بھی نہیں مانا تھا, ان کے پاس بھی آئے تھے ڈرانے والے. کذبوا بآیاتنا, انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. الیہا, ساری کی ساریوں کوئی جتنی نشانیاں آئیں, ان کے پاس ڈرانے والے کون آئے تھے اور ڈراوے کیا آئے تھے؟ ڈراوے کی باتیں تو کی تھی, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آئے تھے, اور نشانیاں, جتنی نشانیاں تھیں ساری جٹلا دی. ہم کو پتا ہے نو معجزات تو ویسے وہ مینڈکوں والا, خون والا اور وہ سب ٹڈیوں والا, اور یہ سب ہم نے پڑھے تھے نا قحط والا. تو اب یہ سارے ہی انہوں نے جٹلا دیے, ید بیضا اور عصا اور سب. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر, پکڑ لیا ہم نے ان کو پکڑنا زبردست قوت والے کا. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا میں زبردست ہوں اور میں قوت والا ہوں, تو دیکھو اللہ نے کیسے پکڑا. وہ اللہ تو وہ ہے جو عزت والا, یا اس کا عزیز کا دوسرا معنی کریں فل اتھارٹی والا, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو چاہے کرے, اور پورے اختیار والا اور پوری اقتدار والا ہے, قوت والا ہے. دنیا میں کسی کا اقتدار ایسا نہیں ہے, کسی کے پاس ایسی اتھارٹی نہیں. وہ سوچتا تھا کہ میری اتھارٹی لازوال ہے, دیکھو پھر کیسے اس نے پکڑا جو اصل عزیز اور مقتدر ہے. تم سوچتے تھے کہ تم ہو, فرعون سوچتا تھا نا میرا اقتدار کیا ہو اور میں اتنا زبردست, اور میں ایک بات کہوں تو فوراً مانی جائے گی اور ایسے ہوگا. دیکھو پھر جب وہ جو واقعی عزیز اور مقتدر ہے جب اس نے پکڑا تو پھر مہلت بھی نہ ملی. اور پھر اب قریش مکہ سے بات ہو رہی ہے, اب یہاں پہ انبیاء رسل ختم ہو گئی. اکفارکم خیر من اولائکم, اب ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ بتاؤ تمہارے جو کافر ہیں وہ ان سے بہتر ہیں جو یہ پچھلے لوگ گزرے تھے. یہ کتنی قوموں کے قصے پڑھے, یہ کتنی قوموں کی بات آئی تمہارے پاس, تم یہ بتاؤ کیا ان کے کافر تمہارے کافروں سے بھی زیادہ بدتر تھے, تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ یعنی کس بات پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے وہی کام کرنے پہ جو انہوں نے کیا تھا, ان کے اوپر تو عذاب آ جائے اور تم کو تمہیں کچھ کہا ہی نہ جائے, تو کیوں تم زیادہ بہتر ہو ان سے؟ ام لکم براتم فی الزبر, یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے صحیفوں میں, کوئی چھوٹ لکھ کے دے دی گئی ہے تمہیں کہ بھائی تمہیں نہیں پکڑا جائے گا, تم کام وہی کر لو. بے شک قوم لوط والے, عاد والے, سمود والے, نوح والے, قوم یہ فرعون والے, لیکن تمہیں نہیں پکڑا جائے گا, تمہیں کوئی ضمانت دی ہوئی کسی نے, کوئی معافی نامہ لکھوایا ہوا تم نے, تو تمہارے کافروں میں ایسی کون سی خوبی کی بات ہے جو باقی قوموں کو تو اللہ نے تباہ کر دی اور ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ہمارے سے بھی سوال ہے آج کہ ہمارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں کچھ نہ کہے, جبکہ ہم بھی وہی کام کریں جو قوم لوط والے تھے, جو قوم نوح والے تھے, جو قوم شعیب والے تھے, جو عاد اور سمود والے تھے. ہم تو وہی کام کریں لیکن ہم اتنے فیورٹ ہیں, ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا جانا, تو وہ تو سارے عذابوں میں گئے, ہم تو بڑے لاڈلے ہیں اللہ کے. نعوذ باللہ, ہماری کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص رشتہ داری ہے؟ کیا بات ہے, ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا, ہمیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا, وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے تھے, ہم بھی اللہ کے ہی بنائے ہوئے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا, جو بھی ہٹ دھرمی کرے گا, تکبر کرے گا اللہ کے آگے, کیا اس کا کوئی مختلف انجام ہونا چاہیے؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں پھر آپ انجام, آج ذلت اور پسپائی دیکھ رہے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اس طرح کے عذاب تو نہیں کہ وائپ آؤٹ ہو جائے کوئی امت, لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا ہو رہا. جب ان اعمال کو کرنے پر ان کی بخشش نہیں ہو گئی, ان کو نہیں چھوڑا گیا, تو باقیوں کے اوپر کیا نعمتوں کی بارش ہونے لگے گی انہی اعمال کو کرنے پہ. اور پھر آج ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے کہ جب قوم لوط والا عمل کوئی کرتا ہے یا اس کو لیجیٹیمیٹ کیا گیا, اس کو لیگلائز کیا گیا, اس کے بارے میں لا پاس ہو گئے, تو ان لوگوں نے لکھا کہ بھائی یہ تو بالکل صحیح ہے, فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں, یہ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, لوگوں کے کمنٹس ذرا پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اپنے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر تو کوئی مسئلے کی بات ہے ہی نہیں, مولویوں کے شور ہیں, یہ بنائی بھی باتیں ہیں. اور ہاں اس کو لیگلائز ہونا چاہیے. جب وہی چیز ہمارے بازاروں میں ہو رہی ہو جو قوم شعیب کیا کرتی تھی, تو ان کو تو ہلاک کر دیا جائے لیکن ہمیں چھوڑ دیا جائے. جب ہمارے تکبر اور ہماری وہی اقتدار کے اوپر بیٹھ کر جو ظلم ہیں وہی ہوں جیسے فرعون کے تھے, ہر کوئی فرعون بنا پھر رہا ہے, اپنی اپنی ٹیریٹری میں, تو ہمیں تو چھوڑ دیا جائے, وہ فرعون کو پکڑا جائے اور آل فرعون کو. آل فرعون کون تھی؟ جو فرعون کے سارے ساتھ تھے, اس کی قوم کے لوگ. ہاں ہم کیا کیا خاص ہیں, کچھ خاص چیزیں لکھوا کے لائے ہوئے ہیں. ام یقولون نحن جمیع منتصر, یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب ہیں جماعت بدلہ لینے والے, ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں, ہم تو بہت بڑا جتھا ہیں, ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں. جیسے آج کوئی کہے, آج کوئی یہ سوچے کہ ہمارے پاس تو بڑی ٹیکنالوجی ہے, ہم تو بڑے پاورفل ہیں. وہ تو لوگ اس لیے نہیں بچے تھے کیونکہ وہ بےچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو کہاں ٹیکنالوجی, ہمارے پاس تو بڑا سامان ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پہلے براہ راست کہا گیا اب کفارکم خیرن, اے قریش مکہ کیا تمہارے کافر, اب کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کے کہ ام یقولون, کیا وہ یہ کہتے ہیں, کیا وہ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں, یہ ریزن ہے ان کے پاس. تو یہ جو آج بھی, یا ایون قریش جو تھے ان میں بھی آج تک بھی, ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم بہت بڑے پاورفل, یا کیا چیزیں ہیں جو پچھلی قومیں گزری ہیں, ان کی پاورز کے اندازے آپ ان کی جو تعمیرات ہیں ان سے آج بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے پاورفل تھے. ہزاروں سال گزر گئے, ہزاروں سال, اور کیسے ان کی چیزیں کھڑی ہوئی ہیں اور کیسے ان کے آثار ابھی تک موجود ہیں, اسے پتہ چل جاتا ہے وہ کوئی کم نہیں تھی قومیں. سَيَحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, ان قریب شکست کھا جائے گا جتھا اور وہ پیٹ پھیر لیں گے. یعنی ان قریب یہ جتھا, یہ جو یہ سمجھتے ہیں یہ کافر کی یہ بہت بڑی جماعت ہیں اور مسلمان ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور کیا ہیں اور یہ کیا چیزیں اور ہم بہت بڑی چیزیں. اصل میں اگر اس وقت کا آپ دیکھیں نا, تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ یہ مسلمان, یہ جو شیب ابی طالب میں ابھی پستے آئے ہیں, اور یہ کبھی یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں, یہ ہمارا مقابلہ کریں گے, ہم دیکھو کتنے پاورفل ہیں, ہمارا ڈنگا بچتا ہے, ہماری قوت کا یہ کیسے سامنا کریں گے. کبھی ان کو بہت مان ہے اپنی قوت کے اوپر, اپنی طاقت پہ, اپنے جتھے پہ, کہ ہم اتنے سارے ہیں اور یہ کیا چیزیں. ان قریب ان کا جتھا شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. یہ کہا گیا ان قریب, یہ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ ابھی 5 سال رہتے ہیں ہجرت ہونے میں, ٹھیک ہے؟ اس وقت یعنی مکی دور کا بھی بڑا ہی سخت ٹائم ہے. اس وقت کہا جائے گا ان قریب شکست. اب اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ یہ کبھی شکست کھا سکتے ہیں, کبھی ان کو کچھ ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالی نے یہ کر کے دکھایا کہ اس کے بعد جب بدر ہوئی, حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نہیں جانتا تھا کہ کافروں کی کون سی جماعت شکست کھائے گی, پھر میں نے دیکھا جنگ بدر کے دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ بے شک قریش بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ تیرے خلاف اور تیرے رسول کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں, تو ان کو ہلاک کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی اور یہ آیت یہ پھر سے نازل ہوئی تھی, سَيَحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن اپنے خیمے میں تھے اور یہ آپ دعا کر رہے تھے, اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں, اے اللہ اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری کبھی عبادت نہ کی جائے, یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے, اللہ تعالیٰ تو اپنا عہد پورا کر. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا, یا رسول اللہ آپ کے لیے اتنی دعا کافی ہے, آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی. اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے تھے, پھر آپ یہ آیات پڑھتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے تھے, یہ جو دو آیتیں ہیں 45 اور 46. تو ایک اور جگہ پہ آتا ہے مسلم میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 تھے اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ 313 تھے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ بلند کر کے یہ دعا کی, اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر, اور تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ عطا کر, اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی, کیونکہ اب صرف پوری زمین پہ صرف یہی مسلمان تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں اللہ کا نام لینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کیے جا رہے تھے, مسلسل دعا کیے جا رہے تھے, حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر سیدھی کی اور آپ سے لپٹ گئے اور کہا آپ نے کافی دعا کر لی, اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا, آپ نے کافی دعا کر لی. آپ سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور وہ کتنی شدت سے دعا کر رہے ہیں. نبی ہیں حالانکہ. بعض دفعہ ہم دعا کرنے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے, ان کو بھی کہنا چاہیے تھا اللہ نے میری نہیں مدد کرنی تو اور کسی کرنی, کافروں کی تھوڑی کرنی ہے, تو خود ہی مدد آ جائے گی. مجھے اتنی دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے اتنی فریادیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے اتنا تڑپنے کی کیا ضرورت ہے. ہوگا تو ہوگا, نہیں تو اللہ کا کام ہے, خود ہی کرے گا. کوئی اپنی پرسنل تو نہیں دعا تھی. اسلام کی فتح کی دعا تھی نا, لیکن کیسے تڑپ کے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگنے میں نہ شرمائیں بلکہ اس کے اوپر اصرار کرتے جائیں, مانگتے جائیں, کہتے جائیں. بل ساعت موعدہم, بلکہ قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے. یعنی یہ جو دنیا میں یہ شکست کھا کے بھاگیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے, اور وہی ہوا نا بدر میں, لیکن فرمایا بلکہ جو قیامت ہے نا, یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں آیتیں, بلکہ جو قیامت ہے نا اس کے تو وعدے کا وقت ہے, اور جو قیامت ہے ادھا و امر, وہ تو بہت سخت ہے اور بہت کڑوی. یعنی یہ دنیا کا تو یہ عذاب کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بدر میں یہ مارے گئے, ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے, ابو جہل جیسا مارا گیا, یہ سزائیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. جو ان کو شکست ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو یہ سوچو کہ جو قیامت کی ہے گھڑی, جس نے آ کے رہنا ہے, جس کا وعدہ ہے, اس کے وقت کا بھی وعدہ ہے, اس کی جگہ کا بھی وعدہ ہے کہ لوگ وہاں پہنچیں گے, وہ تو بڑی ہی ہیبتناک ہے, وہ تو بہت کڑوی ہے. تو دنیا کے جتنے بھی عذاب ہیں, جتنی بھی مصیبتیں ہیں, جتنے بھی مسئلے ہیں, کسی کے کتنے بھی بڑے مسئلے ہوں, قیامت اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ سوچیں ان کافروں کو شکست ہوئی تھی, وہ کتنے بڑے بڑے سردار تھے اور کتنی بڑے تم تڑاخ کے ساتھ آئے تھے, تو ان کی بھی اس شکست کو کہا گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کذالک العذاب والعذاب الاخرہ اکبر لو کانوا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں جن کا باغ والوں کا قصہ بتایا, ان کا باغ تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں رہ گیا, فرمایا یہ تو دنیا کا عذاب ہے, آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے. سب کچھ بھی لٹ جائے کسی کا, کچھ بھی نہ رہے کسی کا, بڑی سے بڑی شکست بھی ہو جائے کسی کو, تو یہ ہلکی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. بلکہ طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں, پیدائش سے موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں, موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے, اور موت کے بعد آنے والے مرحلوں کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو انسان انہیں پہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور انہیں کے اوپر سوچتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے. وہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ کسی انسان کو دوسرے کو دیکھنے کا ہوش تک نہیں رہے گا کہ کوئی ننگا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی مصیبت میں ہے. عورتیں بھی ننگی ہیں, آدمی بھی ننگے ہیں, کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں. کتنی بڑی وہ مصیبت ہوگی, کیا کبھی آپ نے امیجن کیا کہ یہ ہوش تک گم ہو جائیں گے کہ کپڑے ہی نہیں ہمارے اوپر, اپنے کپڑوں کا بھی نہیں ہوش رہے گا, کسی کو کیا دیکھنا. سب سے پہلے تو اپنے حال اولیے کو درست کرتا ہے نا, دروازے پہ بیل بھی ہو تو انسان اپنے کپڑے سیدھے کرتا ہے, اپنا دوپٹہ صحیح کرتا ہے. کتنی بڑی وہ مصیبت ہوگی کہ انسان کو ہوش نہیں ہوگا. ایک آدمی کا سامنا کرنے پہ بھی انسان اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو پوری انسانیت کھڑی بھی ہے, اور اس کو یہ ہوش نہیں کہ میں ننگا ہوں. اس سے آپ اندازہ کریں اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہوگی, کیا مینٹل اسٹیٹ ہوگی انسان کی اس وقت, کہ وہ کیسے ہوش گم کر چکا ہوگا. اپنے آپ کا تو بالکل ہی نہیں ہوش ہے کہ میں کیا ہوں, ساری ذہن اپنا لگا ہوا کس طرف ہے کہ اب میرا بنے گا کیا, ہائے میرا ہوگا کیا. اب اپنے اعمال ہی نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ نہیں کچھ نظر آ رہا ہوگا, نہ کپڑے, نہ جوتے, نہ میک اپ کا ہوش, نہ یہ ہے کہ میرے بال بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے, نہ منہ دھویا کہ نہیں, ہائے میں کیسی لگ رہی ہوں. کچھ لوگ تو میک اپ کے بغیر کسی سامنے آتے ہی نہیں. تو دیکھو وہ دن کیسا ہوگا کہ اپنا کوئی حلیے کا ہوش نہیں ہوگا, اپنی شکل و صورت کا دھیان نہیں ہوگا. وہ چیز جس کو سب سے زیادہ دنیا میں اگنور کرتے ہیں وہ اس دن آنکھوں کے سامنے ہوگی. اور وہ چیز جس کو سب سے زیادہ یہاں امپورٹنس دیتے ہیں اس کے وہاں پہ ہوش ہی نہیں ہوگا. بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتے ہوں گے, برداشت نہیں کر پائیں گے. ظاہر ہے پسینے کی لگامیں آ رہی ہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, تھکن ہے, سورج قریب ہے, دو قدم رکھنے کے سوا جگہ نہیں ہے, تو وہ دن مشکل ہی ہے نا, پھر سختی ہے نا, پھر کڑوا ہی ہے نا, تکلیف دہ ہی ہے نا. تو فرمایا یہ تو دنیا کی جو مصیبت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, آخرت کی مصیبت بہت بڑی ہے. جب دنیا کی مشکلیں آئیں اس وقت آخرت کی مشکلوں کو یاد کر لیا کریں کہ وہ کتنی بڑی ہیں, اور اس وقت سوچا کریں کہ یہ تو بہت ہلکی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر, بے شک جو مجرم ہوں گے, یہ کس کے مجرم ہیں, کون سے قانون کے مجرم ہیں, امریکہ کے قانون کے مجرم ہیں, پاکستان کے قانون کے مجرم ہیں, انڈیا کے قانون کے مجرم ہیں, کس ملک کے ہیں. یہاں پہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ملکوں کے مجرم ہوتے ہیں, دوسری جگہ جا کے پناہ لے لیتے ہیں, یہاں کا مجرم جا کے کہیں اور چھپ گیا, دوسرے ملک میں چھپ گیا, ان کے نزدیک وہ مجرم نہیں ہوتا, وہ پناہ دے دیتے ہیں, اسائلمز مل جاتے ہیں. یہ مجرم کون سے ہیں؟ یہ اللہ کے مجرم ہیں جن کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. اب وہ گمراہی میں ہیں, دیوانگی میں ہیں, ان کو ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے, ایسا جنون چڑھا ہوا ہے. لوگوں کو شراب کے نشے چڑھتے ہیں نا, ان کو دنیا کے نشے چڑھے ہوئے. وہ اب ان کا وہاں پہ نشہ بالکل رفو ہو جائے گا. تو یہاں بڑی غلط فہمی میں ہے, یہاں پہ ان کی عقلیں ماری گئی ہیں, دلال میں ہیں, گمراہی راستہ ہی گم کر چکے ہیں. اب یہ مجرم کون ہے جو شرک کرنے والے ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, جو کفر کرنے والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں, جو رسالت کا انکار کرنے والے ہیں, جو کچھ اللہ کے حکم مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, اور سب سے بڑی بات کیونکہ آگے آ رہی ہے, جو تقدیر کا انکار کرنے والے, اس کے اوپر ابھی بات ہوتی ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, وہ اس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل, چہروں کے بل. ان کو تم دنیا میں, تم سیدھے نہیں چلتے تھے نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ویسے نہیں چلتے تھے نا, سیدھے راستے پہ نہیں چلتے تھے نا. سیدھا تو یہی ہوتا ہے نا, پیروں سے چلنا, تم سیدھے نہیں چل رہے تھے. تو اس دن تمہیں کیا کیا جائے گا, چہروں کے بل چلایا بھی جائے گا, گھسیٹا بھی جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر, چکھو اب دوزخ کا مس, دوزخ کا چھونا اب چکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات میری امت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے اور تقدیر کا انکار کریں گے, ان سے کہا جائے. یہ باقی تمام مجرموں کے لیے بھی ہے, جتنے بھی مجرم ہیں ان کے لیے, کہ چہروں کے بل ان کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. اور دیکھو دنیا میں انسان اپنے چہرے کا کتنا خیال کرتا ہے, چہرہ اس کی پہچان ہے, اور چہرے کے بل ہی گھسیٹ کے اس کو کہا جائے گا جاؤ اب سقر کا عذاب. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, بے شک ہم نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق, یعنی ہر چیز کی ایک تقدیر رکھی ہے. تقدیر, قدر کیا مطلب ہے؟ اندازہ, اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں. تقدیر بھی اللہ کا اندازہ ہے, اس بات کو آج سمجھ لیں. حدیث جبرائیل میں جیسے آتا ہے نا کہ ایمانیات کیا ہیں, کن چیزوں پہ ضروری ہے ہمارے لیے ایمان لانا, ان میں سے ایک ہے ایمان تقدیر کے اوپر, اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا, یہ ضروری ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ کافر ہے, کافر ہے. یعنی تقدیر کیا ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم اپنے پاس رکھا ہے, اپنے پاس لکھا ہوا ہے, ہر چیز اس کے علم میں ہے, آلریڈی موجود ہے. مثال کے طور پہ کس نے دنیا میں آنا ہے, اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اس نے کہاں مرنا ہے، کہاں جانا ہے، کتنا رزق کھانا ہے، کیا کرنا، اس سب اس کے علم میں بھی ہے اور اس کے ہاں لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ انسان کی تقدیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو کل شہین خلق نہ ہوں بقدر، صرف پیدا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے ساتھ اس کا اندازہ بھی رکھا۔ مطلب کیا اندازہ؟ مطلب ہے کہ کتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، ان کا اندازہ کہ ان کا رزق کتنا ہے، انہوں نے ان کی شیپ کیا ہو، ان کا کلر کیا ہو، ان کا کیا کھائیں گے، کیسی ان کے جسم کی ساخت ہوگی، کیا کریں گے، کدھر چلیں گے، کدھر پھریں گے، سب اندازہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لگا لیا ہوا ہے۔ لوگ تو اب کہتے ہیں نا کہ پاپولیشن کم کرو، کھائیں گے کہاں سے؟ اور جس نے پیدا کیا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے ان کو کھلانا کہاں سے، ان کو رزق کہاں سے دینا ہے، یہ اس کی قدر ہے، اس کے اندازے ہیں، کتنے پیدا کرنے ہیں، کتنے ان کے لیے کھانے کے انتظام کرنے ہیں، ہمیں نہیں فکر کرنے کی ضرورت، کھائیں گے کیسے، جیسے کہ ہم ہی انسانیت کو بھی اور سب کو ہم ہی کھلاتے ہیں۔ اور اس طرح تو آپ کنٹرول کرنے لگے تو پھر آپ کیا کریں گے، اور مخلوقات کے بھی کنٹرول شروع کر دیں، ان کی بھی پاپولیشن کنٹرول بھی، جیسے شیر زیادہ ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھ لو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اندازے کیسے ہیں کہ بڑی مچھلیاں چھوٹیوں کو کھاتی ہیں، بڑی مچھلیاں کم ہوتی ہیں، چھوٹی زیادہ ہیں، سبحان اللہ۔ اگر بڑی زیادہ ہو جاتی، چھوٹی کم ہوتی تو کیا ہوتا؟ سارا سمندر ہی خالی ہو جاتا۔ اللہ نے چھوٹیاں بہت زیادہ بنا دی تاکہ بڑیوں کا کام بنے۔ پھر جو درندے ٹائپ کے ہیں، دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، وہ کم ہیں، جن کو کھایا جاتا ہے وہ زیادہ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے اندازے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کتاب اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس مطابق سب چیزوں کو بنایا ہوا ہے۔ ہماری آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، ناک کہاں ہونی چاہیے، سب اللہ کا اندازہ ہے۔ یعنی ہر چیز کے متعلق، مثلا ہم تو، میں تو آپ کو کبھی مچھلیوں اور کبھی جانوروں اور کبھی انسانوں کی بات بتا رہی ہوں نا، آپ ایک انڈیویجول کو لے لیں اور اس سے پھر آپ سوچیں، ایک انڈیویجول کے جینے مرنے سے لے کر اس کی ایک ایک چیز کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے لگا کر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی کو اب قیاس کریں کل شئین کے بارے میں، ایک ایک مچھلی، ایک ایک کیڑا، ایک ایک مکھی، ایک ایک پتا، ایک ایک جاندار اور بے جان، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اس کے پاس اندازہ ہے، کیا کرے، کیسے کھائے، کس کے دانت کیسے ہونے چاہیے، کس کو اوپر بال کتنے ہونے چاہیے، کون کیسے جیے گا، کہاں مرے گا، کیا سب، ایوری تھنگ، کس سے کیا پیدا ہوگا، ہماری بھی تقدیر اللہ نے لکھی ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس کو ہم کہتے ہیں نا اندازہ، تقدیر کیا ہے؟ اندازہ اللہ کا۔ اندازہ جو ہم بھی اندازے لگاتے ہیں، ہم نے اندازہ لگایا کہ بھئی کل بارش ہونی ہے، پرسوں یہ ہوگا وہ ہوگا، فورکاسٹ کرا، ہم نے اندازہ لگایا کہ بھئی اتنے چاول پکاؤں گی تو اتنے لوگوں کو پورے ہو جائیں گے۔ کبھی ہمارے اندازے ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جو اللہ کے اندازے ہیں نا، اب وہ ان کو ویسے نہ سمجھیں جیسے ہمارے اندازے ہوتے ہیں، یہ ورڈ صرف میں وہ یوز کر رہی ہوں، لیکن اللہ کا اندازہ اندازہ نہیں ہے، وہ 100% وہی چیز ہے جیسے ہونی ہے، 100%۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن پاک میں فیوچر کی جو باتیں ہیں نا، ان کو پاسٹ ٹینس پہ کیوں کیا گیا؟ وسیق الذین کفروا، ہاں کے جائیں گے کافر، ہاں کے جا چکے، اصل میں اس کا سیقا جو ہے نا وہ ماضی ہے، جا چکے، تو جا چکے کیسے، ابھی تو گئے ہی نہیں جہنم کی طرف، ابھی تھوڑی گئے، وہ تو اس دن جائیں گے، لیکن ماضی کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ایسے ہی کنفرم ہے جیسے کہ پاسٹ میں ہو چکا۔ اللہ کے اندازے ایسے ہیں، اللہ دی قدر فہدا، اس نے پیدا ہی نہیں کیا، اس نے تقدیر بھی لکھ دی۔ تو ہر طرح کی تقدیر، جس کو ہم اچھی سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف ہے، جس کو ہم اپنی عقل میں بری کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، یا اللہ کے ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ صحیح ہے، اس برائی کے اندر بھی خیر ہوتی ہے جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ تقدیر کا ہے ایمان۔ اب بعض لوگوں کو تقدیر کی باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ کہ پھر کیسے ہو گیا، پھر تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے، پھر تو نہیں، ڈیسائیڈڈ پہلے سے نہیں ہے کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ایسے ہونا، اور اس نے اپنے پاس وہی ویسے علم لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے اپنے پاس یہ علم۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تقدیر ہے۔ ابن عمر کا ایک ساتھی تھا اہل شام میں، جو ان سے خط و کتابت کیا کرتا تھا، ان کو پتا چلا کہ وہ تقدیر کے بارے میں ایمان نہیں رکھتا، یا اس کے بارے میں، سوری، ایمان نہیں رکھتا نہیں، اس کے بارے میں بحث کرتا ہے، شک و شبے میں پڑ گیا۔ تو ابن عمر نے اس کو خط لکھا تھا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگے ہو، تو آئندہ سے مجھے کبھی خط نہ لکھنا، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اب تو تم مسلمان نہیں رہ گئے ہو، مجھ سے نہیں آپ کو تعلق رکھنا، کہ تم تقدیر کا انکار کرنے لگے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ میں کہ اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں، یعنی ہر امت میں مجوسی بھی ہوتے ہیں، اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جانا، اور اگر تم ان سے ملاقات کرو تو تم ان کو سلام نہ کرنا۔ کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں۔ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس چیز پر عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ یعنی یہ اتنا ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ اب اتنی باتیں اس چیز کے اوپر ہوتی ہیں کہ جی نہیں تو پھر ہماری دعا مانگنے کا کیا فائدہ، تو وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر میں یہ دعا مانگے گی فلاں وقت میں، یہ دعا اگر نہیں فلاں وقت میں یہ دعا مانگے گی اور اس کی دعا کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ جائی تقدیر کے بارے میں لوگوں کے اتنے کوسچنز اور اتنی باتیں ہوتی ہیں، ایک بات کو سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا نہیں انسان کے اپنے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے تھوڑی کچھ ہے، یہ تو انسان کا اپنا فیل ہوتا ہے، ان کو قدریہ کہتے ہیں، قدریہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا انسان کا سب کچھ خود کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے گمراہ فرقہ ہوا جبریہ، جبریہ نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان تو مجبور محض ہے، وہ تو اتنا مجبور ہے وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، نہ کر سکتا ہے، بس اللہ نے ہی سب کرنا ہے۔ تو بھی اللہ نے ہی سارا کرنا تھا تو پھر تو جنت جہنم کا بھی نہیں کچھ سوال ہونا چاہیے۔ تو ایک ایکسٹریم پہ پہنچ گئے، ایک دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں جو اہل سنت والی جماعت ہیں کہ انسان کا اپنی خواہش کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اگر اصل پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، بس اتنی بات کو سمجھ لیں۔ اب کتنا انسان کا عمل دخل ہے، کتنا انسان کا وہ ہے، اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو چیز نہ سمجھ آئے بس کہیں آمنت باللہ ورسلی، میں بس ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، نہیں سمجھ آتی میری عقل ہی چھوٹی ہے اس میں نہیں سمجھ آ رہی، بس بات ختم ہو گئی، بس یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہوئی ہے، تقدیر ہے، میرا اس پہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابن عمر ہی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں مسخ ہوگا، یعنی چہروں کا بدل جانا، خبردار یہ تقدیر کا انکار کرنے والوں میں اور وہ جو زندیق ہیں ان کے میں ہوگا۔ زندیق کون ہے؟ تقدیر کا ایمان انکار تو آپ کو پتہ چل گیا، زندیق وہ ہیں جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ تو تقدیر پر ایمان ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، پہلے سے علم ہے، ایسا نہیں کہ ہم ایکشن کریں تو ساتھ ساتھ اللہ کو پتہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ یہ دیکھیں کتنی ویسے بری بات ہے یہ سوچنا کہ ایک، دیکھیں ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دیکھو جی اس نے اس کو مینوفیکچر کیا، اس کو پتا یہ بیٹری کتنی دیر چلے گی، چھ مہینے کام کرے گی، سال کام کرے گی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے چھ مہینے کی گارنٹی ہے یہ کام کرے گی چلے گی۔ انسانوں کے اس نے بنایا ہے لیکن اس کا بھی ایک اندازہ ہے، اس کے اندازے کو تو ہم بڑا بیلیو کر لیتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ اللہ کا اندازہ ہے جس نے تخلیق کیا انسان کو اور پوری کائنات کو، تو اس کے نعوذ باللہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو پتا ہوگا اس نے کیا کرنا ہے، کہاں چلے گا، کیا اس کے علیم ہونے کی ہمیں نہیں یقین ہے اس کے اوپر۔ وما امرنا الا واحدۃ، اور نہیں ہمارا حکم مگر ایک ہی بار۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دینے کے لیے جب کوئی ارادہ وہ کرے کسی بھی کام کا، تو یہ نہیں کرنا پڑتا کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو 10 دفعہ کوئی کام کہیں تو پھر وہ ایک دفعہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے، وہ ایک دفعہ ہی کہے گا، ایک دفعہ ہی حکم کرتا ہے۔ تو اس کا حکم کیسے ہوتا ہے؟ کلمحٍ بالبصر، آنکھ کے جھپکنے کی طرح، کہ وہ کون کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا جھپکنا ہمیں بتایا گیا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جیسے ہم آنکھ جھپکنے میں نہ تو کوئی ہمیں ریئلائزیشن ہوتی ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی ہمیں بہت کوئی طاقت لگتی ہے، نہ کوئی ہمیں دیر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ایگزیکیوٹ ہونے میں ایسے ہے جیسے بس آنکھ جھپکی اتنی جلدی میں نے کن کہا اور ہو گیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہارے جیسوں کو, یعنی اے قریش مکہ تمہارے جیسوں بڑے بڑوں کو ہم نے ہلاک کیا, پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ بڑے گروہ آئے جن کو ہلاک کر دیا, تم یہ نہ سوچنا کہ تم وہی کام کرو گے اور بچ جاؤ گے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, ہر چیز کو جو بھی انہوں نے کی تھی اس کو ہم نے صحیفوں میں لکھا ہوا. جو پچھلی قوموں میں گزرے, ہمارے لیے تو کہنا آسان ہے نا, قوم صالح, قوم شعیب, قوم لوط, قوم, ہم تو یہ ایسے بول دیتے ہیں. اب ان میں کتنے ہزاروں لوگوں, لاکھوں لوگوں, ہر بندہ کچھ اس کا ایکشن ہے, اس کی کوئی زندگی تھی, اس کے کوئی کام تھے, ہر چیز کو اللہ نے لکھا ہوا ہے, ان کی ایک ایک بات کو اللہ نے لکھا ہوا ہے, یہ کیا بولیں گے, کیا کریں گے, یعنی ان کے اعمال نامے ساتھ ساتھ تیار ہوتے گئے, اور نمبر ٹو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, کیا کہنا ہے, نیک بخت ہے, خوش بخت ہے, سب کچھ. اور ان کی ایک ایک, جو پہلے بات بتائی کہ ایک ایک چیز کو فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ لکھتے ہیں, تو سب چیزیں لکھی ہیں ان کی بھی ہماری بھی. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ, ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی. ہم سوچتے ہیں بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے معاملات تو سمجھ آئے, چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی اللہ نے نوٹ کرنی, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو اللہ نے ویسے ہی اگنور کر دینا. نہیں, لکھی ہوئی ہیں, صغیر بھی لکھا ہوا, کبیر بھی لکھا. جہاں پہ مثقال ذرہ خیر یا رابی ہو جائے گا, اور مثقال ذرہ شر یا رابی ہو جائے گا. ذرے کے برابر بھی نیکی بھی دکھا دی جائے گی اور برائی بھی دکھا دی جائے گی, لکھی ہوگی نا. اور اسی وجہ سے جبکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ جو نیکیوں کو بھی اسی طرح حقیر سمجھ لیتے ہیں اور گناہوں کو بھی اسی طرح حقیر سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا تو ہے, پھر کیا فرق پڑا؟ جب چھوٹے نے بھی لکھا جانا ہے اور بڑے نے بھی لکھا جانا ہے, تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانے, اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر لکھا جائے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھے. اور سب مستطر ہے, لکھا ہوا ایسے جیسے ہم نے بات کی کہ یہ سطر کے لیے آتا ہے, یعنی آرگنائزڈ ہو کے لکھا ہے, ہیپ ہیزرڈ نہیں, سب ریکارڈ بنا ہوا ہے, بڑے آرگنائز طریقے سے لکھا گیا ہے. اور یہ اسی لیے کیونکہ اس دن انسان کو دکھایا جائے گا, اتنی دفعہ مسکرائے, اتنی دفعہ جھوٹ بولے, اتنی دفعہ نمازیں اچھی پڑھیں, اتنی دفعہ بری پڑھیں, اتنی دفعہ ایسا کیا, سب چیز بڑے طریقے کے ساتھ اس کا نامہ یا اعمال لکھا ہوا ہے. تو پھر انسان چھوٹے گناہوں پر کبھی دلیر نہ ہو, اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کبھی جانے نہ دے, کیونکہ تلنا تو دونوں نہیں ہے. کیا چھوٹے رہ جائیں گے؟ نہیں, چھوٹے بھی تو تلیں گے اور بڑے بھی تلیں گے, اور چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی ویٹ میں فرق آئے گا اعمال نامے میں. وہ اسکیلز ایسے نہیں ہیں جیسے دنیا کے اسکیل ہیں کہ اتنی چیز بھی ڈال دو تو فرق نہیں پڑے گا. آپ ایک خشک پتا ڈال دیں ایک طرف اسکیل کے, تو اس کو تو کوئی وزن کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اللہ کا اسکیل بہت سینسیٹیو ہے, اس کا میزان ایک ذرے برابر چیز کو بھی وزن کرے گا. اور اس کے بعد یہ ساری باتیں آئیں, عذاب کی بھی آئیں, ان کے اوپر سزاؤں کی بھی آئیں, ان کے جرم کی بھی آئیں. اب آخر میں بیلنس آ گیا کہ متقین کا ذکر آیا. اے اللہ تعالیٰ نے بات مکمل فرمائی ان کا ذکر کر کے جو ان سے اپوزٹ ہیں, اور ان کو بھی بتا کے کہ دیکھو اگر متقی بن جاؤ گے تو کیا ہے پھر. ان المتقین فی جنات و نہر, متقی جو لوگ ہوں گے, تقوی والے لوگ ہوں گے, جو اللہ کی سزاؤں سے ڈر ڈر کے رہنے والے ہوں گے, جنہوں نے اس زندگی میں پھونک پھونک کے قدم اٹھایا, جن کو خوف خدا تھا, جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے, ان کے لیے ہیں جنات اور نہر. اور وہ کہاں ہوں گے, یہ والی بات اب ڈفرینٹ ہے جو کہ ایک اور نہیں کہیں آئی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, وہ ہوں گے ایسی بیٹھکوں میں، ایسی جگہوں میں جو عزت والی ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ ایسی مجلسیں کہاں ہیں؟ قریب ہیں بادشاہ کے، جو بڑا اقتدار والا بادشاہ ہے. اور مقاد کس کی ہیں؟ صدق کی، سچائی کی مجلسیں، سچی عزت کے مقام، یعنی ایسی مجلس جس میں صرف سچی باتیں کی جائیں گی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی. اور وہ جگہ تو جنت ہے، اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام. اور امام جعفر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی تعریف کی ہے کہ وہ صدق کی جگہ ہوگی، یعنی اس میں صرف سچے لوگ جائیں گے اس جگہ پر. پھر یہ بھی آتا ہے اس کی تفسیر میں کہ جنت والے جو ہیں ہر روز اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنے رب تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف مجالس میں بیٹھا ہوگا نا. آپ دیکھیں نا، کوئی نزدیک ہوں گے، آپ کسی جگہ پہ بھی جاتے بھی ہیں تو بہت بڑے ہالز ہوتے ہیں، وہاں پہ فرنٹ سیٹ سب سے زیادہ اس کے پیسے ہوتے ہیں، ایکسپینسو ہوتی ہے. وہ پیچھے پیچھے جتنے جاتے ہیں، گیمز دیکھنے جاتے ہیں لوگ، تو جو پیچھے ہوتی ہے وہ ذرا کم پیسوں کی ہوتی. تو جن کی درجے بلند ہوں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کی مجلسیں بھی وہاں پہ ایسی ہوں گی کہ جو یعنی اپنے اعمال کے لحاظ سے ہوں گی نا، کوئی موتی والی ہوں گی، کوئی یاقوت والی ہوں گی. دیکھیں گے تو سب اللہ تعالیٰ کو اس طرح، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاند کو دیکھتے ہو، سب ایک ہی طرح سے دیکھیں گے. لیکن مجلسوں کی بات ہی کیا ہوگی، کوئی سونے کی ہوں گی، کوئی چاندی کی ہوں گی. اور ان لوگوں کی آنکھیں اور کسی چیز سے اتنی ٹھنڈی نہیں ہوں گی جتنی اللہ کے پاس حاضر ہونے سے ٹھنڈی ہوں گی. تو یہ وہ مجلس ہوگی جو ان کو ملے گی جو دنیا کے اندر صدق کے پر چلے. انہوں نے سچائی کی گواہی دی، اور سب سے بڑی سچائی اس دنیا میں توحید ہے، توحید کی گواہی دی، رسالت کی گواہی دی، اور سچائی کے ساتھ زندگی گزاری. وہ جگہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ دیکھیں دنیا میں کسی وی وی آئی پی کوئی ہو اور وہ اپنے ساتھ جگہ دے دے، سٹیج پہ چلو ساتھ کرسی لگا دے، تو کیا بات ہوتی ہے اس کی. اس کے تو پیر نہیں زمین پہ ٹکتے، جی مجھے تو سٹیج پہ جگہ مل گئی، مجھے تو چیف گیسٹ کے ساتھ جگہ مل گئی، مجھے تو سوچیں اللہ تعالیٰ کے قریب جگہ ملنا، ان دا پاس، نزدیک، اس کے نزدیک جگہ کا مل جانا. کہتے ہیں انصاف کرنے والے جو ہوں گے، عدل کرنے والے جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے، اس کے عرش کے دائیں طرف بیٹھیں گے. سوچیں جیسے اعمال ویسی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس، اس بادشاہ کے پاس کسی کا بیٹھ جانا یہ کتنا بڑا آنر ہوگا، اور کیا وہ منظر ہوگا، اور کیا اس کی شان ہوگی. پھر میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، جس رب کو مانتے رہے، جس رب کے لیے قربانیاں دیں، دنیا میں اس کے نام لیتے رہے، آج میں اس کے قریب آ گیا. تو سوچیں یہ مقام کتنا بڑا ہوگا. لیکن یہ ملے گا متقین کوئی، اور ہر کوئی نہیں بیٹھ سکے گا وہاں پہ جا کے، دنیا میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ اس کے کوئی کرائٹیریا ہی ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس بیٹھنے کا. اس کے جو دوست ہوتے ہیں، اس کے جو قریبی ہوتے ہیں، وہی اس کے پاس بیٹھتے ہیں. ہاں، تو جو اللہ کے بھی قریب رہا، جو اللہ کا ولی بن کے رہا ہے، اللہ کو ساتھ لے کر چلا اس دنیا میں، وہ پھر اسی کو یہ موقع ملے گا. اللہ اکبر. اور ان کا کرائٹیریا بھی یہاں پہ صدق بھی بتا دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.